किसित नंबर 3 यहाँ से शुरू होती है। किताब उन्वान अल्लाह के सफ़ीर। ये किताब नाबीना ख्वातीन और हजरात की खिदमत में पेश की जा रही है, जिसे आपके लिए शमसा गजाला रिकॉर्ड कर रही हैं, जिसे आपके लिए मोहम्मद अजहर लतीफ़ पेश कर रहे हैं। किताब अल्लाह के सफ़ीर को खान आसिफ ने तहरीर किया है। हज़रत अबू हफ़स हद्दाद ने फरमाया, अबुल हातिम, जो कुछ तुम खुली आँख से देख रहे हो दरअसल ऐसा नहीं है। मैं शाही रोबो जलाल की हाजत नहीं रखता, मगर तुम ये बात जहन नशीन कर लो कि ज़ाहिरी उसनो अदब बातनी उसनो अदब का उनवान होता है। जिस शख्स को इस ज़ाहिरी दुनिया में आदाब की तालीम नहीं मिली है, वो दूसरी दुनिया में भी आदाब के लवाजिम को बजा ना ला सकेगा। हज़रत अबू हफ़स हद्दाद का जवाब सुनकर हज़रत जुनेद बगदादी खामोश हो गए। वाज़े रहे कि हज़रत जुनेद बगदादी इस कदर मुहताज सूफी थे कि ज़िंदगी भर खरका नहीं पहना। आपकी दरगाह के आदाब दूसरी तमाम खानकाहों के आदाब से मुख्तलिफ थे, और इसी वजह से आपने हज़रत अबू हफ़स हद्दाद की रविश पर एतराज़ किया था। मगर हज़रत हद्दाद ने अपने इस अमल की वजाहत इस तरह की कि हज़रत जुनेद बगदाद पूरी तरह मुतमईन हो गए। इसके बाद हज़रत जुनेद बगदादी ने हज़रत शेख हद्दाद को इंतहाई अकीदत के साथ मेहमान बनाया। हज़रत जुनेद बगदादी नहायत सादा गज़ा इस्तेमाल फरमाते थे, मगर अपने मोहतरम मेहमान और उनके खिदमतगारों के लिए लजीज और पुरतकल्लुफ़ खाने पकवाते। हज़रत अबू हफ़स उमर हद्दाद कुछ दिन तक इस रस्म मेज़बानी को बग़ौर देखते रहे, मगर जब हज़रत जुनेद बगदादी की तरफ से मुसलसल पुरतकल्लुफ़ दावतों का इहतमाम होता रहा, तो एक दिन हज़रत हद्दाद ने फरमाया, जुनेद, मेरे साथियों को ये नेमतें खिला खिला कर उनके नफ्स को सरकश ना बनाओ। फ़कीर के नज़दीक सच्ची मेहमान नवाजी ये है कि तकल्लुफ़ छोड़ दो और जो कुछ हाजिर है उसे लाकर पेश कर दो। अक्सर ऐसे तकल्लुफात का अंजाम यही होता है कि मेज़बान और मेहमान में मुफारकत हो जाती है। इसके बरक्स बेतकल्लुफ़ी में मेहमान का जाना और क़याम करना यकसा मालूम होता है। हज़रत अबू हफ़स का इंतकाल 260 हिजरी में हुआ। हज़रत जुनेद बगदादी 9 साल तक इस मर्द जलील की रूहानी सहूलतों से फैज़याब हुए। आपके दीगर असातिज़ा में हज़रत शेख मोहम्मद बिन अली और हज़रत मोहम्मद बिन मसरूक तूसी के असमाई ग्रामी नुमाया हैं। हज़रत शेख मोहम्मद बिन अली का इंतकाल 276 हिजरी में हुआ। हज़रत मोहम्मद बिन मसरूक तूसी 298 में दुनिया से रुख्सत हुए। इसी साल हज़रत जुनेद बगदादी ने इंतकाल फरमाया। इन तारीख़ हवालों से साबित होता है कि हज़रत मोहम्मद बिन मसरूक तूसी वो बुज़ुर्ग थे जिनसे हज़रत जुनेद बगदादी ने आखिर उम्र तक इस्तेफादा किया। अल्लामा इब्न जोज़ी ने हज़रत जुनेद बगदादी के एक और उस्ताद हज़रत याकूब ज़ियाद का भी जिक्र किया है। हज़रत याकूब ज़ियाद की आरफान शान के बारे में खुद हज़रत जुनेद बगदादी फरमाते हैं, मैं पहली बार अपने उस्ताद की खिदमत में हाजिर हुआ तो हज़रत शेख याकूब के दरवाजे पर बहुत से तालिबान दीदार खड़े थे। हमारा ख्याल था कि हज़रत शेख हमें अंदर आने की इजाज़त दे देंगे, मगर यकायक खानकाह के दरवाजे पर एक खिदमतगार नमूदार हुआ और उसने हम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, शेख ने फरमाया है कि क्या तुम लोगों के लिए अल्लाह ताला का मशगला काफ़ी नहीं जो इसका जिक्र छोड़कर मेरे पास आए हो। हज़रत शेख याकूब ज़ियाद का इरशादी ग्रामी सुनकर दूसरे दरवेश तो कुछ नहीं बोले, मगर मैंने आपके खादिम से अर्ज़ किया कि जब हज़रत शेख की खिदमत में हाजिर होना भी उसी के शुगल में दाखिल है तो फिर हम लोग क्यों ना हाजिर ना हों। जब हज़रत शेख याकूब ज़ियाद ने हज़रत जुनेद बगदादी की बात सुनी तो आपको अंदर आने की इजाज़त दे दी। हज़रत जुनेद बगदादी नहायत अदब और अकीदत के साथ हज़रत शेख याकूब की खिदमत में हाजिर हुए और तवक्कुल के मौजू पर बहस छेड़ दी। इत्तेफाक से उस वक्त हज़रत शेख याकूब के पास एक धर्म मौजूद था। आपने वो फौरन अपने एक खिदमतगार को तलब किया और वो धर्म इसके हवाले कर दिया। फिर इसके बाद तवक्कुल के मौजू पर नहायत आलिमाना तकरीर की, जिसे सुनकर हज़रत जुनेद बगदादी बहुत मुतासिर हुए। फिर जब तकरीर ख़त्म हो गई तो आपने हज़रत जुनेद को मुखातिब करके फरमाया, मुझे इस बात से शर्म आई कि तवक्कुल पर गुफ्तगू करूं और ख़ुद मेरे पास कुछ रकम मौजूद हो। इस वाक़े से क़ारईन अंदाज़ा कर सकते हैं कि हज़रत शेख ज़ियाद किस शान के सूफ़ी थे। हज़रत जुनेद बगदादी फरमाते हैं, मैंने 200 असातिज़ा से इक्तिसाब इल्म किया, मगर ये अहले तलब की कम नसीबी है कि वह हज़रत जुनेद बगदादी के चंद ही उस्तादों के हालात और नाम से बाखबर हो सके। बाकी बुजुर्गों के असमाई ग्रामी और हालात ज़िंदगी पर गहरा पर्दा पड़ा हुआ है। ताहम जिन असातिज़ा के नाम और इल्मी कारनामे तारीख के औराक में महफूज हैं, उन्हें देखकर अंदाज़ा होता है कि वो नाबगाई रोज़गार इंसान थे और इन्हीं के बेदाग हाथों ने इस लाला सहराई की हिना बंदी की थी। عام طور پر اولیاء کرام نے طلب علم اور جذبہ عشق کی پیاس بجھانے کے لیے انتہائی طویل اور دشوار گزار سفر اختیار کیے. مثال کے طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ سجستان ایران میں پیدا ہوئے. پھر اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مسلسل 14 سال تک سفر میں رہے. پھر ملتان تشریف لائے جو اس وقت کفر و باطل کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. اس کے بعد اجمیر تشریف لائے اور اس سنگلاخ علاقے میں ہمیشہ کے لیے سکونت پذیر ہو گئے, جہاں کے دیوتا بھی پتھر کے بنے ہوئے تھے اور زمین بھی پتھر کی تھی اور اس پر بسنے والے انسان بھی پتھر کے دل و دماغ رکھتے تھے. اگر آپ تاریخ کے تصوف کا مطالعہ کریں گے تو ایسے بہت سے نام نظر آئیں گے, مگر شاید جنید بغدادی وہ تنہا صوفی ہیں جو بغداد میں پیدا ہوئے, اسی شہر میں تعلیم حاصل کی اور اسی خطۂ ارض میں آسودہ خاک ہوئے. حضرت جنید بغدادی نے اپنی زندگی میں صرف 2 بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی. ایک بار حضرت سری سفتی 7 سال کی عمر میں اپنے ہمراہ حجاز مقدس لے گئے تھے. پھر دوسری مرتبہ اہل جوانی میں آپ مکہ معظمہ حاضر ہوئے. ارکان حج ادا کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی مشائخ کی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. عشق الہی کا مسئلہ چھیڑا ہوا تھا. ہر بزرگ اپنے اپنے تجربے اور مشاہدے کے اعتبار سے عشق کے رموز و نکات بیان کر رہا تھا. حضرت جنید بغدادی پورے انہماک کے ساتھ مشائخ کی تقریریں سن رہے تھے. آخر بہت دیر بعد ایک بزرگ آپ سے مخاطب ہوئے, شیخ بغدادی آپ بھی تو کچھ فرمائیے کہ عشق الہی کیا ہے. مشائخ کی فرمائش سن کر حضرت جنید بغدادی نے سر جھکا دیا اور کچھ دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہے. پھر آپ نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے. اے رہروانے کوچے عشق, میں تم سے کیا کہوں کہ عشق الہی کیا ہے. جو بندہ اپنے نفس سے گزر جائے وہ اللہ کے قریب ہے. ظاہر کی آنکھ ہو یا دل کی, وہ ہر حال میں اسی کا جمال دیکھ رہا ہے. ایسے بندے کا دل اگر تجلیات حق سے جل جائے تو کیا تعجب ہے, اور اگر وہ مست تو بے خود ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قادر مطلق اس پر غیب کے پردے اٹھا دیتا ہے. پھر وہ کلام کرتا ہے تو اللہ کا اس کی زبان اللہ کے سوا کسی لفظ سے آشنا نہیں ہوتی. وہ حرکت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے, اور اگر ٹھہرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے. مختصر یہ کہ وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کے ساتھ ہے. ابھی حضرت جنید بغدادی اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ تمام مشائخ بے چین ہو کر رونے لگے کہ سب نے بیک زبان کہا, اعتاد العارفین, اس سے بڑھ کر عشق کی تعریف نہیں ہو سکتی. اللہ آپ کے کمالات میں مزید ترقی عطا فرمائے. اسی سفر حج کا واقعہ ہے کہ ایک رات حضرت جنید بغدادی تنہ تنہا طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوئے تو اندھیرے میں ایک عورت بھی خانہ خدا کا طواف کر رہی تھی. اچانک عورت کی پرسوز آواز ابھری. وہ طواف کے ساتھ کچھ عاشقانہ اشعار بھی پڑھتی جاتی تھی. حضرت جنید بغدادی عورت کے اس عمل کو کچھ دیر تک برداشت کرتے رہے. پھر جب اس خاتون کی آواز طواف میں خلل انداز ہونے لگی تو آپ اس کے قریب پہنچے اور نہایت پرجلال لہجے میں فرمانے لگے, اے بے خبر, تجھے اس مقدس و محترم مقام پر اپنی ناپاک آرزویں بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. عورت نے معذرت کرنے کی بجائے اسی قسم کے چند اور عاشقانہ اشعار پڑھ دیے. حضرت جنید بغدادی مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ وہ عورت آپ سے پوچھنے لگی کہ میں کیا کر رہی ہوں, اسے چھوڑ دو, تم یہ بتاؤ کہ خدا کا طواف کرتے ہو یا خانہ خدا کا. حضرت جنید بغدادی نے کسی تامل کے بغیر فرمایا, ہم اہل ایمان خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی کا جواب سن کر عورت بے قرار ہو گئی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت پرسوز لہجے میں کہا, سبحان اللہ, تیری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی طرح بے حس ہیں اور پتھر کے گرد طواف کرتے ہیں. انہیں بتا کہ تیری مرضی کیا ہے اور تو ان سے کیا چاہتا ہے. عورت کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن کر حضرت جنید بغدادی پر وجد کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گئے. پھر جب ہوش آیا تو وہ عورت غائب تھی جس نے آپ کو بڑے مؤثر اور منفرد انداز میں توحید پرستی کا سبق دیا تھا. حضرت جنید بغدادی مکہ معظمہ میں قیام فرماتے کہ اجمیوں کی ایک جماعت آئی اور آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئی. اجمی دنیا کے ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو عرب سے تعلق نہیں رکھتا. یہ اجمی لوگ حضرت جنید بغدادی سے مذہبی مسائل پر گفتگو کر رہے تھے. اچانک ایک شخص آیا اور حلقہ توڑ کر آگے بڑھا. پھر وہ حضرت جنید بغدادی کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک تھیلی آپ کے سامنے رکھی۔ حضرت جنید بغدادی نے حیرت سے تھیلی کی طرف دیکھا اور شخص سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس میں 500 دینار ہیں۔ اجنبی شخص نے نہایت عقیدت مندانہ لہجے میں عرض کیا، میری شدید خواہش ہے کہ آپ انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے فقرا میں تقسیم فرما دیں۔ یہ کام تو تم خود بھی انجام دے سکتے ہو، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا۔ دراصل میں نہیں جانتا کہ مستحق لوگ کون ہیں، اجنبی شخص نے عرض کیا۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک نظر اس شخص کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ اور رقم بھی ہے؟ جی ہاں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اس شخص نے اپنی آسودہ حالی کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم اپنے موجودہ سرمائے کے علاوہ مزید دولت بھی کمانا چاہتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا۔ کیوں نہیں، اجنبی شخص نے کہا، یہی رسم دنیا ہے کہ انسان اپنے کاروبار کے فروغ کے لیے دن رات کوششیں کرتا رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی اٹھائی اور اس شخص کو لوٹاتے ہوئے فرمایا، پھر تو تم ہی اس رقم کے سادہ مستحق ہو، اسے واپس لے جا کر اپنے خزانے میں جمع کر دو۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ قدرت نے عجیب عجیب انداز سے میری دستگیری کی اور عبرت کے لیے عجیب عجیب مناظر دکھائے۔ ایک بار میں سفر حج کے دوران ریگستان سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص ببول کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان تھا جو حق کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں مگر تم ایک ہی جگہ بیٹھے ہو، میں نے نوجوان سے دریافت کیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان نے بڑی اداس نظروں سے میری طرف دیکھا اور کفے افسوس ملتے ہوئے بولا، مجھ پر ایک کیفیت طاری تھی مگر جب یہاں پہنچا تو وہ کیفیت ختم ہو گئی، میں اسی کی تلاش میں بیٹھا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی بات سنی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر میں جب ارکان حج ادا کرنے کے بعد واپس آیا تو اسی نوجوان کو دیکھا، وہ اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھا مگر اس بار اس کے چہرے پر افسردگی کی بجائے خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ میں قریب پہنچا اور اس نوجوان سے مخاطب ہوا، اب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ مجھے میری کھوئی ہوئی چیز اسی جگہ ملی ہے، نوجوان نے پرجوش لہجے میں کہا، اسی لیے میں اس مقام پر پاؤں توڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی نے حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ اچھی تھی، کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں بیٹھنا یا اس جگہ بیٹھے رہنا جہاں غور مراد آتا ہو۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کو غیب سے قدم قدم پر ہدایت دی جاتی تھی اور عجیب عجیب انداز سے معرفت کے رموز و نکات سمجھائے جاتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی کبھی تنہا سفر کرتے تھے اور کبھی ارباب ذوق کے ساتھ۔ ایک بار آپ بہت سے مشائخ اور خدام کے ہمراہ جا رہے تھے، رستے میں جبل سینا کوہ طور پر سے آپ کا گزر ہوا۔ وہاں عیسائی راہوں کی ایک خانقاہ تھی جس کے نیچے ایک چشمہ جاری تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے رفقاء کے ساتھ اسی چشمے کے کنارے قیام فرمایا۔ اس سفر میں ایک قوال بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ کچھ دیر بعد مجلس سے سما گرم ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے تمام صوفیہ اور مشائخ بےخود ہو گئے اور بے تابانہ رقص کرنے لگے۔ سما کے دوران حضرت جنید بغدادی پر بھی وجہ کی انتہائی کیفیت طاری ہو جاتی تھی مگر آپ اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کرتے تھے۔ راہب اور ان کا پیشوا بڑی حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ خانقاہ سے نکل کر نیچے آیا۔ حضرت جنید بغدادی کے تمام ساتھی حالت جذب میں تھے۔ راہبوں کے پیشوا نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، تمہیں تمہارے خدا کی قسم میری بات سنو، تم لوگ یہ کیا شغل کر رہے ہو؟ راہبوں کا پیشوا حضرت جنید بغدادی کے ایک ایک ساتھی کو پکڑ کے یہ الفاظ دہراتا مگر وہ مست تو بےخود لوگ ذرا بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آخر بہت دیر بعد جب محفل سما ختم ہوئی اور تمام بزرگ اپنی اپنی نشستوں پر قرینے کے ساتھ بیٹھ گئے تو راہبوں کے پیشوا نے مشائخ سے پوچھا، میں آپ حضرات کو بار بار اپنی طرف بلاتا تھا مگر آپ لوگ میری بات سنتے ہی نہیں تھے، تمہارا ہمیں اس حالت میں پکارنا ایک کار بے سود تھا۔ ایک بزرگ نے راہبوں کے پیشوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ راہب نے مسلمان بزرگ کی بات بڑی حیرت سے سنی، مگر اب تو تم لوگ میری بات سن رہے ہو، اس وقت تمہاری کیا حالت ہو گئی تھی؟ ہم نہیں بتا سکتے کہ سما کے وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. دوسرے بزرگ نے کہا، بس ہم اپنے اللہ کے تصور میں گم رہتے ہیں اور ماں سوا سے ہمارا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا. صاحبوں کے پیشوا کو بڑی حیرت تھی کہ آخر انسان پر جذب کی یہ کیفیت کس طرح طاری ہوتی ہے. پھر اس نے حضرت جنید بغدادی کے ساتھیوں سے پوچھا، تمہارا شیخ کون ہے؟ تمام لوگوں نے حضرت جنید بغدادی کی طرف اشارہ کر دیا. راہبوں کا پیشوا اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت جنید بغدادی کے قریب پہنچ کر کہنے لگا، شیخ، میں نے کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو ایک عجیب کھیل میں مشغول پایا. آپ کے تمام ساتھی اس طرح بست و بے خود تھے کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی بھی خبر نہیں تھی. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جسے تم کھیل سمجھ رہے ہو یہ دنیا داروں کا نہیں اہل دل کا مشغلہ ہے. جب ہم لوگ یہ شغل کرتے ہیں تو پھر اپنے ہوش میں نہیں رہتے. کیا تم لوگوں کو اس کھیل میں کوئی خاص لذت محسوس ہوتی ہے؟ راہبوں کے پیشوا نے پوچھا، تم اس لذت کو نہیں سمجھو گی. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، کیا تم نے ایسی کوئی لذت دیکھی ہے جسے پا کر انسان دیگر تمام لذتوں کو فراموش کر دے؟ یہ ہمارا روحانی کھیل ہے جسے سما کہتے ہیں. کیا سما دوسرے مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے؟ راہبوں کے پیشوا نے ایک اور سوال کیا. نہیں، سما صرف ہمارے ساتھ ہی مخصوص ہے، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا. مگر ہمارے نزدیک سما کی ایک شرط ہے کہ اس عمل سے شریعت کے کاموں میں کوئی خلل نہ پڑے اور انسان کا زہد و تقویٰ متاثر نہ ہو. میں اور میرے ساتھی بھی برسوں سے سخت ترین ریاضتیں کر رہے ہیں مگر ہم لوگوں کو یہ کیفیت کبھی حاصل نہیں ہوئی. عیسائی پیشوا نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، ہمارے دماغ اور دل شب و روز ایک عجیب سے اضطراب میں مبتلا رہتے ہیں. آج تم لوگوں کو دیکھا تو اپنی محرومیوں کا احساس ہوا. یہ کہہ کر عیسائی پیشوا حضرت جنید بغدادی کے دست حق پر ایمان لے آیا. پھر اس کے دوسرے ساتھی راہب بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ آپ کی محفل سما کی ایک ادنا کرامت تھی کہ جسے دیکھتے ہی راہبوں نے اپنا آبائی مذہب بدل ڈالا. حضرت جنید بغدادی اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دن میرا رخ کوفے کی طرف ہوا. وہاں میں نے ایک عالیشان مکان دیکھا جو کسی بڑے رئیس کی ملکیت معلوم ہوتا تھا. مکان کے چاروں طرف بڑی چہل پہل نظر آ رہی تھی. قدم قدم پر دولت کے کرشمے نمایاں تھے. اس مکان کے کئی دروازے تھے اور ہر دروازے پر نوکروں اور غلاموں کا ہجوم نظر آ رہا تھا. ابھی میں دل ہی دل میں ان لوگوں کی بدمستی اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک ایک خوش گلو عورت کی آواز سنائی تھی. میں نے غور سے سنا، وہ عورت نہایت دلکش آواز میں یہ اشعار گا رہی تھی، اے مکان، تیری چار دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے اور تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مذاق نہ کرے. جیسے کہ اس کی عادت ہے کہ وہ بڑے بڑے محلات کو آن کی آن میں ویران کر دیتا ہے. جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے تو کیسا اچھا گھر ہے. ترجمہ: حضرت جنید بغدادی نے عورت کے اشعار سنے تو یہ کہتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے. یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں. پھر ایک مدت کے بعد اتفاق سے حضرت جنید بغدادی کا گزر اسی محل نما مکان کی طرف سے ہوا. آپ نے حیران ہو کر اس عشرت قدے پر نظر ڈالی. کوئی نوکر اور غلام وہاں موجود نہیں تھا. در و دیوار انتہائی خستہ ہو چکے تھے اور جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھیں. ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پیمندے خاک ہو چکے تھے. دروازے تباہ ہو گئے تھے. آپ اب نہ صاحب جائیداد تھا، نہ دربان. فانوسوں اور کمکموں کی جگہ چمگادڑوں نے اپنے مسکن بنا لیے تھے جن کمروں میں شہر کے بڑے بڑے عمرا جمع ہو کر دادے عیش دیا کرتے تھے. اب وہاں آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے. ہر طرف ذلت و نحوست برس رہی تھی اور حاطف غیب یہ اشعار پڑھ رہا تھا، اس کی ساری خوبیاں جاتی نہیں اور رنج و علم نمایاں ہو گئے. زمانے کا یہی مزاج ہے کہ وہ ایسے کسی مکان کو صحیح اور سالم نہیں چھوڑے گا. لہٰذا اس مکان کے اندر جو انس و محبت پایا جاتا تھا اسے وحشت میں بدل دیا گیا اور کیف و سرور کی جگہ شور ماتم برپا کر دیا گیا. مکان کی حالت دیکھ کر حضرت جنید بغدادی کو بہت افسوس ہوا. پھر آپ نے ایک پڑوسی سے پوچھا کہ اس عشرت قدے کے مکین کہاں چلے گئے. پڑوسی نے بتایا مالک مکان مر گیا اور اس کے مرتے ہی مکان کی ساری رونقیں بھی رخصت ہو گئیں۔ اب اس مکان میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ حضرت جنید بغدادی نے افسردہ لہجے میں پوچھا، ایک بوڑھی عورت کسی کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ پڑوسی نے بتایا، محلے والے ترس کھا کر اسے کھانا کھلا دیتے ہیں، ورنہ وہ عورت مکان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی۔ حضرت جنید بغدادی اضطراب کے عالم میں اس کمرے تک پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک غمزدہ عورت کی آواز ابھری، کون ہے؟ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، واپس چلے جاؤ، عورت نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا۔ اب میرے سوا یہاں کوئی نہیں رہتا، وہ زمانے رخصت ہوئے، مجھ غریب کو پریشان نہ کرو۔ دروازہ کھولو، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ عورت نے دروازہ کھول دیا اور حضرت جنید بغدادی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس مکان کی وہ آب و تاب، وہ چاند سورج، پری چہرہ لوگ، وہ کنیزیں اور غلام اور وہ عیش و عشرت کے دلدادا لوگ کہاں چلے گئے؟ حضرت جنید بغدادی نے اس عورت سے پوچھا۔ یہ سن کر وہ عورت زار و قطار رونے لگی۔ آسائش کی وہ چیزیں کسی اور کی تھیں، اس مکان کے رہنے والے غلطی سے انہیں اپنا سمجھ بیٹھے تھے۔ سارا زاد و زمان کرائے کا تھا، جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ کئی سال پہلے جب میں ادھر سے گزرا تھا تو میں نے ایک عورت کو یہ اشعار پڑھتے سنا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے وہی اشعار دہرا دیے۔ عورت نے ایک آہ کر کھینچی اور نہایت رقت آمیز لہجے میں بولی، خدا کی قسم میں وہی عورت ہوں جس کی زبان سے آپ نے یہ اشعار سنے تھے۔ پھر یہ عالیشان مکان اور اس کے مکین اس حال کو کیسے پہنچے؟ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا۔ انسان جس دنیا پر غرور کرتا ہے وہ دنیا باقی نہیں رہتی، بس اس کے حال پر ماتم اور عبرت کرنے والے باقی رہ جاتے ہیں۔ عورت کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ پھر تم اس ویرانے میں اکیلی کیوں پڑی ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے شکستہ حال عورت سے پوچھا۔ آپ بھی کیسا ظلم کرتے ہیں، مجھے اس مکان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کے لیے کہتے ہیں۔ اس عورت نے نہایت غمزدہ لہجے میں جواب دیا، کیا یہ مکان میرے دوستوں اور پیاروں کا مسکن نہیں تھا؟ کیا یہ ان اگلی محبتوں کی یادگار نہیں ہے؟ پھر میں اسے چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ کہنے والے کیا کہیں گے کہ میں صرف رونقوں اور خوشیوں کی ہم نشیں تھی، بدحالی اور ویرانی کی شریک نہیں؟ یہ تو بڑی بد عہدی ہوگی، لوگ میرے عمل کو بدترین بے وفائی سے تعبیر کریں گے۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک میرا جسم اس عمارت کے ملبے میں دفن نہیں ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے ایک اور شعر پڑھا جو محبت کی خلش اور سوز و گداز سے لبریز تھا۔ میرا دل مقامات محبت کی تعظیم کرتا ہے، اگرچہ ان کے کمرے نعمت و مال سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ شعر سنتے ہی حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سچ کہا تم نے سچ کہا، حضرت جنید پر کیف و جذب کی عجیب کیفیت طاری تھی۔ پھر آپ اسی عالم میں بغداد تشریف لے آئے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت جنید فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی مجھے اس عورت کے خلوص اور استقلال پر حیرت ہوتی ہے۔ دراصل عشق صادق اسی کو کہتے ہیں کہ انسان ایک در کا پابند ہو جائے، پھر چاہے موج خون سر سے گزرے یا قیامت نازل ہو جائے، مگر عاشق اسی آستانے پر پڑا رہے۔ بے شک وہ عورت اپنے عشق میں سچی تھی اور اسی کے ذریعے معلم غیب نے مجھے یہ سبق دیا کہ عشق کیا ہے اور وفاداری کسے کہتے ہیں۔ جو بے خبر لوگ صوفیہ کرام کو گوشہ نشین، کم ہمت اور تن آسان سمجھتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ صوفی سے زیادہ اولو العزم کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا۔ صوفیہ زندگی بھر اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، جو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ صوفی کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے اور شمشیر بھی۔ وہ حالت جمال میں اپنے نفس پر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے، اور جلال کے عالم میں کفار کی شہ رگ پر ضرب نوک ثنا۔ وہ برسر منبر فصاحت و بلاغت کے دریا بھی بہاتا ہے اور سر مقتل اپنے خون میں بھی نہاتا ہے۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار مارکہ حق و باطل میں اس طرح شہید ہوئے کہ ان کی شمشیریں کفار کے خون سے رنگین تھی۔ اسی رسم ایمانی کو تازہ کرنے کے لیے ایک بار حضرت جنید بغدادی کے دل میں بھی شوق جہاد پیدا ہوا۔ نتیجتاً آپ ہتھیاروں سے لیس ہو کر گھر سے نکلے اور لشکر اسلام میں داخل ہو گئے. ابھی یہ سفر جاری تھا کہ ایک دن آپ پر امیر لشکر کی نظر پڑی. حضرت جنید بغدادی اپنے ظاہری لباس سے پریشان حال نظر آ رہے تھے. امیر لشکر نے مخلص وفادار سمجھ کر آپ کے لیے کچھ رقم بھیجی اور ہدایت کی کہ اس سے اپنے سفر کا خرچ پورا کریں. حضرت جنید بغدادی نے وہ رقم قبول کر لی اور پھر ان نمازیوں میں تقسیم کر دی جو بظاہر آپ سے بھی زیادہ محتاج نظر آ رہے تھے. اسلامی لشکر ایک مقام پر خیمہ زد ہوا اور لوگ ظہر کی نماز میں مشغول ہو گئے. حضرت جنید بغدادی نے بھی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ مجھے وہ رقم قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر قبول کر لی تھی تو اسے نمازیوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو بات مجھے پسند نہیں وہ بات میں نے اپنے بھائیوں کے لیے کیوں پسند کی. ابھی حضرت جنید بغدادی اسی غور و فکر میں تھے کہ آنکھ لگ گئی. آپ نے دیکھا کہ نظروں کے سامنے بہت سے عالیشان محل جگمگا رہے تھے. حضرت جنید بغدادی نے حیران ہو کر کہا، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ محلات زر نگار کس کے لیے ہیں. جواب میں کسی مرد غیر کی صدا سنائی دی، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں تم نے وہ رقم دی تھی. میرے لیے بھی کچھ ہے؟ بے اختیار حضرت جنید بغدادی کی زبان سے یہ بات نکل گئی. وہ سب سے اونچا اور دلکش محل تمہارا ہے، مرد غیب نے کہا. مجھے فضیلت کیوں دی گئی؟ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا. جواب میں مرد غیب نے کہا، وہ لوگ اس لیے ثواب کے حقدار ٹھہرے کہ انہوں نے مال خرچ کر دیا، اور تم اس لیے انعام کے مستحق قرار پائے کہ اپنے سے زیادہ ضرورت مند لوگوں میں مال تقسیم کر دیا. پھر بھی تمہیں اپنے اس عمل پر ندامت تھی. آخر یہی ندامت بارگاہ ذوالجلال میں مقبول ہوئی اور تمہارا ثواب دگنا کر دیا گیا. حضرت جنید بغدادی اس جہاد میں شریک ہوئے، مگر جنگ شروع ہونے سے پہلے جب امیر لشکر کو معلوم ہوا کہ آپ کون ہیں تو اس نے درخواست کرتے ہوئے کہا، شیخ آپ واپس تشریف لے جائیں. حضرت جنید بغدادی نے حیران ہو کر امیر لشکر کی طرف دیکھا. امیر لشکر آپ کی استفہامیہ نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا. بصد احترام عرض کیا، آپ خانقاہ کے گوشے میں بیٹھ کر بھی انسانی معاشرے کی برائیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، یہ کام ہمارے لیے چھوڑ دیجیے. اس کے بعد حضرت جنید بغدادی اپنی خانقاہ میں واپس لوٹ آئے اور آخری سانس تک اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے رہے. حضرت جنید بغدادی کے احباب میں ایک بزرگ حضرت جعفر بن نصیر بھی شامل تھے. وہ آپ کی نفس کشی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں ایک دن جنید کی خدمت میں حاضر تھا، اچانک آپ اس سے مخاطب ہوئے، جعفر آج میرا دل انجیر کھانے کو چاہ رہا ہے. میں نے عرض کیا، شیخ میں ابھی بازار سے جا کر انجیر لے آتا ہوں. یہ کہہ کر میں اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہوا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، اس طرح نہیں، پہلے پیسے لیتے جاؤ. میں نے عرض کیا، شیخ مجھے کبھی تو اپنی خدمت کا موقع دیجیے، میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، پھر ایک درہم نکال کر مجھے دیا اور ہدایت کی، انجر وزیری لے کر آنا. وزیری انجیروں کی ایک مخصوص اور اعلیٰ قسم ہے. حضرت جعفر بن نصیر بازار گئے اور انجیر لا کر حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کر دیے. پھر جب افطار کا وقت آیا تو حضرت جنید بغدادی نے ایک انجیر اٹھا کر منہ میں رکھا اور دوسرے ہی لمحے اسے نکال کر پھینک دیا. پھر حاضری نے مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا، انہیں میرے سامنے سے اٹھا کر لے جاؤ اور خواہش مندوں کی تواضع کرو. حضرت جعفر بن نصیر نے جھشکتے ہوئے عرض کیا، شیخ آپ نے اس قدر شوق سے انجیر منگوائے، پھر انہیں کھانے سے انکار کر دیا، آخر اس کا کوئی خاص سبب؟ اپنے دوست کی بات سن کر حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر نہایت رقت آمیز لہجے میں فرمانے لگے، جب میں نے انجیر منہ میں رکھا تو ایک صدائے غیب سنائی دی، جنید تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے جس خواہش نفس کو میرے لیے چھوڑا اس کے دام میں پھر گرفتار ہوا جاتا ہے. ایک موقع پر حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، 40 سال تک زہد و تقویٰ کی زندگی گزارنے کے بعد ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے مقصود میں کامیاب ہو گیا ہوں. اس خیال سے مجھ پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. پھر دوسرے ہی لمحے مجھے ایک آواز سنائی دی. میں نے غور سے سنا، یہ آواز میرے ہی دل سے ابھر رہی تھی، جنید اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے تیرے زنار کا سرا دکھا دیا جائے. गनार उस डोरी को कहते हैं जिसे हिंदू कमर और गर्दन के गिर्द अपने मजहब की निशानी के तौर पर डालते हैं। हजरत जुनेद बगदादी ने जो आवाज सुनी थी उसका मफहूम ये था कि ऐ अपनी इबादत पर नाज करने वाले, तुझे मालूम है कि तू कितना गुमराह है। बकिया किताब अब आप कैफियत नंबर 4 में सुनिए।